تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلوی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه تبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، آج 25 شب ہے، پانچ یا چھ راتیں آج کی رات کے سمیت باقی ہیں. ہفتہ اعلی شان ہو، یہ رمضان مبارک کے بقیہ اوقات کو اپنی رضا کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. راستے کے ہم مسافر ہیں، جس کو زندگی کا راستہ کہتے ہیں. پیش آنے والی منزلوں کے بارے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں. کچھ منزلیں تو ہم طے کر چکے ہیں، پہلے عالم محض تھے، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی نام نشان نہیں تھا اور کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی. عناصر سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری غذائیں تیار کی، ان غذاؤں سے چوتھے ہر ہضم کے بعد وہ پانی تیار کیا جس سے ہماری پیدائش ہوئی. یہ ہمارے وجود کی پہلی نشانی تھی. پھر ماں کے پیٹ میں رہے، یہ منزل بھی گزر گئی، دنیا میں آ گئے. دنیا میں آنے کے بعد کتنی منزلیں طے کی وہ آپ کے سامنے ہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں. جب پیدا ہوئے تو ایسی ایسی تھی کہ نہ آنکھیں کھلی تھی، نہ زبان کام کرتی تھی، نہ ہاتھ پاؤں سے ہم کو کام دے سکتے تھے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، صرف ہمیں ایک فن آتا تھا اور وہ تھا رونے کا فن. بھوک لگے تو روئیں، پیاس ہو تو روئیں، کوئی تکلیف ہو تو روئیں، سردی گرمی ہو تو روئیں، ورنہ کہ ہماری تمام حالتیں صرف ایک ذریعے سے پوری ہوتی تھیں، اور ہوتا رونا. بچہ جب روتا ہے تو ماں سمجھ لیتی ہے کہ اس کو فلاں ضرورت ہے. یہ دور بھی گزرا، اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ جینے لگے، عرصے کے بعد بولنے لگے پھر مختلف مرحلے طے کرتے ہوئے ہمارا بچپن گزر گیا، جوانی آ گئی، شباب و شعبت من الجنون، جوانی جنون کی ایک شاخ ہے. جوانی آئی تو ہم نے یوں سمجھا کہ نہ ماں باپ کو عقل ہے نہ دوسرے لوگوں کو، دنیا بھر کی عقل صرف میرے پاس ہے. اور حتیٰ کہ اپنی اس عقل کے ذریعے سے اللہ اور اللہ کے رسول کا بھی مقابلہ کرنے لگے. یہ دور بھی نکل گیا. جوانی پختہ ہوئی تو تھوڑی عقل بھی پختہ ہو گئی. 40 سال کے سن کو پہنچے تو قوام انحطاط شروع ہو گیا. اب چلتے چلتے بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئے. آنکھیں ہیں لیکن دیکھنے کا کام نہیں کرتی، کان ہیں لیکن سنائی نہیں دیتا، ٹانگیں ہیں لیکن بوجھ نہیں اٹھاتی، ہاتھ ہیں لیکن کام نہیں کرتے، میدا ہے لیکن ہضم نہیں کرتا، کبھی فلاں تکلیف ہے کبھی فلاں تکلیف ہے بڑے میاں کو. جیسے شخص گیا تھا حکیم کے پاس، اس سے کہا کہ مجھے فلاں تکلیف ہے، کبھی بڑے میاں بڑھاپا ہے. میں چیز سے ہضم نہیں ہوتا تھا، بڑھاپا ہے، مختلف قسم کی آوازیں اس نے ذکر کی ہے. حکیم صاحب ہر بات کے جواب میں کہتے ہیں بڑھاپا ہے. بڑیوں کو غصہ آیا، گالی موٹی سے نکال کے کہتے ہیں کہ تجھے ایک ہی بات آتی ہے. حکیم صاحب کہنے کے بڑے میں یہ بھی بڑھاپا ہے. یہاں تک کے مراحل تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، لیکن اس کے بعد کے مراحل وہ ابھی ہمارے سامنے ہیں. ان میں سب سے پہلے تو موت کا مرحلہ ہے، اس کے بعد قبر کا مرحلہ ہے، پھر حشر کا مرحلہ ہے، حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، اس کے بعد پھر فل صراط پر سے گزرنا ہے، اس کے بعد پھر ہماری آخری منزل آنے والی ہے، یا جنت یا دوزخ. ہماری یہ کمزوری ہے کہ جس حالت میں ہم ہوتے ہیں اس سے آگے کی سوچ نہیں آتی. سب کو معلوم ہے کہ مرنا ہے، پہلے لوگ بھی مرے ہم بھی مریں گے، متنبی کے بقول کے دنیا کی ہر بات میں اختلاف ہے لیکن موت میں کسی کا اختلاف نہیں. تمام مسلمان اور کافر اس پر متفق ہیں کہ آدمی مرے، لیکن پھر اختلاف کے مرنے کے بعد کیا ہوگا اس میں سب جگہ شروع کر دی. تو ہماری سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ یہ کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، زندگی کے جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں ایسے الجھ کے رہ گئے کہ اگلے مراحل ہماری نظر سے الجھ ہو جائے. اور یہ حق تعالی شان کی عنایت ہے، اس کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پیغامات دے کر بھیجا. دنیا کی یا آخرت کی کوئی خیر ایسی نہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ فرمایا ہو، اور دنیا کا اور آخرت کا کوئی شر ایسا نہیں جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈرایا ہو. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، انا لکم بمنزلۃ الوالد من الولد اعلمکم، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے باپ ہوتا ہے بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے. اس کو تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے، ایک ایک بات سکھاتا ہے، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں. شفیق باپ بچے کو ایک ایک بات پر ہدایت دیتا ہے، کھانا کھاتے ہوئے اگر بچہ لقمہ زیادہ بڑا لیتا ہے تو باپ اس پر بھی تنبیہ کرتا ہے کہ بیٹا اتنا بڑا لقمہ نہیں لیا کرتا، اتنا یہ کرو جتنا تم منہ میں چلا سکو. اگر جلدی میں گرم لقمہ اٹھا کر کے منہ میں ڈالتا ہے تو باپ اس پر بھی ٹوکتا ہے. اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں، لباس کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں شفیق باپ اولاد کو تعلیم دیتا ہے. اور والدین کی تعلیم نہایت اخلاص پر مبنی ہوتی ہے، ان کی اپنی کو غرض نہیں ہوتی. ان کی جان کے رگ و ریشے میں اولاد کی محبت سرائط کیے ہوئے ہوتی ہے، اور یہی محبت تقاضا کرتی ہے کہ ان کو ہر آفت سے بچایا جائے اور ہر بلائی کی ان کی رہنمائی کی جائے. لیکن والدین کی جتنی سمجھ ہوتی ہے، جیسا علم ہوتا ہے، جیسی عقل ہوتی ہے، اس کے پیمانے سے وہ اولاد کی تربیت کرتے ہیں. پھر محبت کے بھی درجات مختلف ہیں، کسی کو اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کسی کو کم ہوتی ہے، کسی کو اولاد کی صرف پیٹ کی فکر ہوتی ہے کہ بڑے ہو کر یہ اپنا پیٹ پال لیا کریں، اور کسی کو اولاد کی دین کی بھی فکر ہوتی ہے، اخلاق کی بھی فکر ہوتی ہے، ان کی انسانیت کی بھی فکر ہوتی ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بمنزل والد کی ہیں. تمام امت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا اولاد ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ اور امت کے ایک ایک فرد کے ساتھ ایسی محبت ہے کہ دنیا میں تمام ماؤں کی محبت مامتا جمع کر لی جائے اور تمام باپوں کی شفقت جمع کر لی جائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایسے شفیق، ایسے رؤوف اور ایسے رحیم، نہ اس سے پہلے کوئی ہوا نہ بعد میں ہوگا، ایک حدیث لیے میں آتا ہے کہ حقال شانہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، ایک حصہ اللہ تعالی نے دنیا میں نازل فرمایا ہے، اب اس رحمت کے 100 حصے کا اثر ہے کہ جانور تک، درندے تک، پھاننے والے جانور وہ بھی اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہیں، یہ اس رحمت کا اثر ہے، رحمت کے 100 حصے کا. فرمایا کہ وہ رحمت ختم نہیں ہوئی، اللہ کی رحمت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اس کا عکس پڑ رہا ہے، اس کا سایہ پڑ رہا ہے مخلوق پر، جس کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرتی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس 100 حصے کو اس 99 حصوں کے ساتھ ملا کر اپنی کامل رحمت اپنے بندوں پر فرمائیں گے. اپنے خاص بندوں پر یعنی جنتیوں پر. تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ یہ کہنا تو بے ادبی ہوگا کہ کسی باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ اور کسی ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ اتنی شفقت نہیں، یہ کہنا تو بے ادبی ہے. ہاں یہ کہنا کسی درجہ صحیح ہوگا کہ دنیا بھر کے ماں باپ اور دنیا بھر کی اولاد، ان کی جو شفقت ہے اس کا ایک اگر مجموعہ تیار کر لیا جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کا تقسیم نہیں بنتا. رحمت کرنے والے تو حق تعالی شانہ ہیں، رحمت اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر کے بھیج دیا، وہ رحمت مجسم ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں عطا فرما دی. اس لیے آپ کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا، فرما سلم اللہ رحمت للعالمین. تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے، آسمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے، زمین والوں کے لیے رحمت ہے، دنیا والوں کے لیے بھی رحمت ہے، آخرت والوں کے لیے بھی رحمت ہے. کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ اور اللہ تعالی کی کوئی مخلوق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے باہر نہیں. اللہ تعالی رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کرنے والے نہیں صرف، بلکہ سراپا رحمت ہے. تو جس ہستی کو حق تعالی شانہ نے رحمت للعالمین بنایا ہو، اس کی شفقت اپنے تعلق والوں کے ساتھ کیسی ہوگی، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ اپنی اولاد کے ساتھ کیسی ہوگی، اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے. اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ 23 سال کی عمر نبوت کی، نبوت ملنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان 23 سال تشریف فرما رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، پردہ فرما لیا. اس 23 سال کے عرصے میں دین کی اور دنیا کی ایک بات بھی نہیں چھوڑی جس کے بارے میں ہدایت نہ فرما دی. دفتروں کے دفتر لوگوں نے لکھ ڈالے، لیکن آنگر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اشارات کی شرح مکمل نہ ہو سکی. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب نے بولا اور مقرر کا ایک شعر یاد آ گیا، بہت عنوان بدلے اور بڑے کھاتے بنا ڈالے، بہت عنوان بدلے اور بڑے کھاتے بنا ڈالے، مکمل ہو مرتب ہو نہ سکا لیکن درد دل کا افسانہ، مرتب ہو سکا لیکن درد دل کا افسانہ. علماء کرام نے کتنی شرح کی ہیں، کتنے دفاتر لکھے ہیں، سبحان اللہ. اور یہ اسی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو تقسیم کیا جا رہا ہے. کتنی تقریریں، کتنے مواعظ، کتنی تفسیریں، کتنی کتابیں لکھی گئیں. اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا پیغام تقسیم کیا جا رہا ہے اور وہ مکمل نہیں ہوا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے دنیا کے نقشے بھی کھولے، موت کے وقت کے حالات بھی بیان فرمائے، مرنے کے بعد برزخ میں جو کچھ انسانوں پر گزرتی ہے اس کو بھی ذکر فرمایا، قبر کے عذاب کو اور ثواب کو بھی ذکر فرمایا، کن چیزوں سے آدمی کے لیے موت آسان ہوتی ہے اور کون سی چیزیں ہیں جن سے موت مشکل ہو جاتی ہے، اس کو بھی ذکر فرمایا. آج صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی گئی کہ ایک نوجوان 3 دن سے نزا کی حالت میں ہے، جان نہیں نکل رہی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اس نوجوان کے پاس تکلیف میں تھا بچارا، ارشاد فرمایا کہ اس کے ماں باپ زندہ ہیں. کہا کہ اس کی ماں زندہ ہے. اس کو بلوایا گیا ہے، فرمایا بری بھی اس لڑکے نے تمہاری کوئی گستاخی تو نہیں کی، تمہاری کوئی بے ادبی تو نہیں کی کبھی؟ کہنے لگی میرا تو یہ بیٹا بہت فرما بردار تھا، البتہ ایک دفعہ اس نے میرے تھپڑ مارا تھا. بہت سے بدبخت موزی ایسے ہیں جو ماں باپ کو مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. میں اس کو ان کو موزی کہوں گا کیا کہوں گا؟ لا الہ الا اللہ. آنگر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑی بھی تم اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو. وہ تو میں معاف نہیں کروں گی، مجھے بہت اس کا صدمہ ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص اپنے ماں باپ کا نہ تھا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرو. وہ مائی کہتی ہے کہ یہ لکڑیاں کیا کریں گے؟ پھر میں تیرے بیٹے کو جگاؤں گی. میرے بیٹے کو جگائیں پھر میں اگر تم معاف نہیں کرو گی تو اللہ تعالیٰ کو جگائیں گی. پر ہمارا جلانا تو آسان ہے, اللہ تعالیٰ کا جلانا تو بڑا سخت ہے. میں کہنے لگی کہ میں اس کو معاف کرتی ہوں, دل سے معاف کرتی ہوں. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا کہ پڑھو کلمہ. اس نے کلمہ پڑھا, روح پرواز کر گئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ موت کے وقت کون کون سی شکتیاں آتی ہیں اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کے لیے نظر کو آسان کر دیتی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ گرامی ہے کہ نیک آدمی کی روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے سے قطرہ ٹپکتا ہے, پتہ نہیں چلتا. وہ جس طرح رہتا ہے جس طرح ایک کپڑا بن جاتا ہے.